اللہ کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بس آپ نے انشاءاللہ نوٹ کرتے جانا ہے کیا کیا ان کی خرابیاں تھیں۔ ایک خرابی ان کی اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ بلا وجہ سوال کرتے تھے۔ ایک انسان قتل ہو گیا، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، یعنی قاتل نے قتل کر کے کسی اور کے دوسرے قبیلے کے علاقے میں پھینک دیا اس کو کہ الزام ان پہ لگ جائے، تو لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ یہ بندہ قتل ہو گیا، قاتل کا نہیں پتہ۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان سے کہا کہ ایک گائے ذبح کر۔ اب دیکھیں، اللہ کا نبی ہے، فرعون سے اس قوم کو نجات دلا چکا ہے، کئی معجزات دیکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس عظیم با عظمت نبی کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں موسیٰ تو مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اتنے ڈھیٹ تھے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں والی حرکتیں کروں۔ کہتے ہیں اچھا مذاق نہیں کر رہا، سیریس ہے؟ تو پھر جو ہے گائیں تو ہزاروں لاکھوں گائیں ہیں، ہمیں کیا پتہ کون سی۔ اب دیکھیں اللہ نے جو کہا تو کوئی سی کر دو، اللہ نے جب کوئی قید و شرط نہیں لگائی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے کہا جائے ایک بکرا قربانی کرنا ہے، آپ مجھے کہیں جی بکرا کون سا، فلان یہ وہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اوپن حکم دیا کہ کوئی سی گائے ذبح کر دو، لیکن یہ اپنی بری طبیعت کی وجہ سے انہوں نے پہلے سوال کیا کہ کیسی ہو، جب تھوڑا تھوڑا کچھ بتایا گیا پھر مطمئن نہیں ہوئے، کہتے ہیں رنگ کون سا رنگ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے پھر بتایا رنگ کون سا، پھر کہتے ہیں ابھی تک ہمیں نا سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کون سی گائے ذبح کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر نشانیاں، جیسے جیسے یہ بیہودہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے معاملہ سخت ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان بلا وجہ کی دین کی پیچیدگیوں میں یہ ہو تو یہ ہو تو یہ ہو تو کیا ہوگا، یہ ہو تو کیا ہوگا، اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیتا۔ جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے، جب موسیٰ نے آخری دفعہ باتیں بتائی تو موسیٰ سے کیا کہتے ہیں، قال الان جئت بالحق، موسیٰ اب تو نے ٹھیک بات کی، یعنی پہلے موسیٰ غلط کر رہے تھے، اب تو نے حق بات کی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ذبح کر تو دی لیکن لگ رہا نہیں تھا کہ یہ کریں گے، نزدیک نہیں آ رہے تھے گائے ذبح کرنے کے، بہانوں پہ بہانے بنا رہے تھے۔ ایک یہ مزاج بیہودہ، مطلب سوال جو ہے کوئی اہم سوال نہیں ہے، کوئی پریکٹیکل مسئلہ نہیں ہے، بلا وجہ سوال کریں۔ اور بالعموم ایسے لوگ جو فضول سوال کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے گا، پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے فضول سوال ہوتے کون سے۔ جو لوگ فضول سوال کرتے ہیں یقین کر لیں وہ صحیح والے سوال کرتے نہیں، ان کی ذہنیت ہی بےہودگی کی طرف مائل ہوتی ہے، اہم چیزیں ان کے لیے کنسرن ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد والی آیت جو عرض کرنی ہے آیت نمبر 75، باتیں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ اوس و خزرج کے لوگوں نے یہودیوں سے، چونکہ کئی لمبے عرصے سے اکٹھے رہ رہے تھے، تو آخری نبی کی باتیں بہت سنی ہوئی تھی یہودیوں سے۔ اب جب وہ نبی آ گیا اور یہودی انکار پہ آ گئے اور اوس و خزرج والے ایمان لانے لگے، اب اوس و خزرج کو جو ایمان لے آئے تھے ان افراد کو امید تھی کہ یہودی جلدی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ اس نبی کا تو ہم نے انہی سے سنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، اور اس میں وہی نشانی ہے، صحیح توقع تھی کہ ان کو ایمان لے آنا چاہیے یہودیوں کو۔ تو یہ بہت ان کے دل کر رہے تھے کہ جلدی یہودی مان لائیں جلدی یہودی مان لائیں. اللہ نے آیت نمبر 75 میں ان سے کہا کہ خیال ذہنوں سے نکال دو کہ یہ ایمان لے آئیں گے. کیوں؟ ان میں ایک بیماری ہے, یہ ایسے بے ایمان ہیں کہ اللہ کے کلام کو جیسا وہ ہے ویسا قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا. تو ان کو عادت پڑ گئی ہے اللہ کے کلام کو جان بوجھ کر تحریف کرتے. تو جو اتنا بڑا جرم کر سکتا ہے اللہ سے اللہ کی بات میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے, اس کے لیول کا اندازہ لگاؤ تو پھر تمہاری امید ختم ہو جائے گی کہ یہ ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہو نا یار یہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا, وہ تو اس میں بھی ہیرا پھیری کر دیتے ہیں, تو تم ان پر کون سی دلیل کو لے کر آؤ گے؟ انہوں نے اپنی کتاب پر کیا اثر کیا تورات کو, لہذا یہ چھوڑ دو. آیت نمبر 75, میں عربی نہیں پڑھتا تاکہ زیادہ ہم آگے چل سکیں. کیا تم یہ تمع رکھتے ہو, تمع یعنی تمہارے دل میں یہ لالچ ہے کہ یہ تمہاری بات پر ایمان لے آئیں گے, جب کہ بے شک ان میں ایک ایسا گروہ ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور پھر سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد, اللہ نے کہا سننے اور سمجھنے کے بعد کہ کیا مطلب ہے اس کا, پھر تحریف کر دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس مزاج کے لوگوں سے تمہیں امید ہے کہ تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ تو اپنے پاس موجود ایمان کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اپنا, تو تمہاری بات بھی نہیں مانے. کیا میسج ملتا ہے اس سے؟ کہ ہم ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کریں اور اللہ سے یہی نیت کریں اس کے سامنے کہ اے اللہ ہمیں وہ بتا جو حق ہے, چاہے ہمیں پسند ہو چاہے ہمیں پسند نہ ہو, لیکن ہمیں ایسا نہ بتانا کہ ہم باطل کو حق سمجھنے لگے کیونکہ ہماری خواہشات کے مطابق, کیونکہ ہمارے یہاں جو نظریات ہیں اس کے مطابق نہ, بلکہ ہمیں وہ بتانا جو حق ہے. اللہ کے رسول کی دعا جو اکثر رسول پاک مانگا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کیا دعا تھی؟ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی, اے اللہ مجھے چیزوں کو اس طرح دکھا جس طرح ان کی حقیقت ہے, مجھے حق دکھا, مجھے دھوکہ نہ ہو چیزوں سے, ظاہر کے حسن سے ظاہر کی چمک دمک سے, چاہے چیزیں ہوں چاہے نظریات ہوں چاہے باتیں ہوں, میں نہ دھوکہ کھاؤں, میں اس وجہ سے کہ زیادہ لوگ ادھر ہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں, مجھے حق دکھانا چاہے ایک بندہ بھی ادھر نہ ہو. تو یہ اس آیت کا پیغام ہے. اگر انسان کے مزاج میں یہ بات آ جائے کہ میں نے مثلا میں نے قرآن پڑھنا ہے اور میں نے اپنی جو میری بات میں نے پہلے سے ذہن میں بنائی ہوئی ہے کوئی بات نظریہ اپنایا ہوا ہے اس کی تائید میں نے ڈھونڈنی ہے قرآن سے, یہ باطل ہے, پہلی اینٹ ہی غلط ہے. ہونا برعکس چاہیے کہ جو نظریہ میں نے بنایا ہوا ہے میں نے دیکھنا ہے قرآن وہی کہتا ہے. پہلے والا کیا کرے گا؟ وہ آیات قرآن کو توڑ موڑ کر کھینچا تانی کر کے اپنے نظریے پر فٹ کرے گا, کہے گا ان کی مراد وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس میں سب اسلامی مسالک مبتلا ہیں, سب ہمارے سمیت, آیات کو ان کے جگہ سے ہٹا کر جو ایکچوئل جگہ ہے کوئی اور نتیجہ نکالو. یہ البتہ آپ کو محسوس تبھی ہوگا جب آپ اچھی طرح ایک مانوسیت انسیت قرآن کے ساتھ ہو جائے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں سنتا تھا وہ بات تھی کیا اصل میں. تو ہمیشہ حق کے تلاش کرنے والے رہے. کہ یہودی کیا کرتے تھے، اللہ کا کلام سنتے تھے، کہتے تھے یہ تو وارا نہیں ہے، اس کو تھوڑا ہیرا پھیری کر لو، اپنی مرضی کے مطابق کر لو. اللہ کہہ رہے یہ جس میں ہو اس سے امید ہی نہ رکھو کہ وہ ایمان لائے، وہ تو بہت اوپر چلا گیا، اللہ کے کلام میں ہیرا پھیری کر لیتے. 76. اب ہوتا یہ تھا کہ جب مسلمان جو تھے مدینہ میں، وہ جب یہودیوں سے اپنے دوستوں سے ملتے تھے، ظاہر ہے اتنی پرانی دوستیاں تھیں، تو یہ جب ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ تم نے جو نشانیاں بتائی تھی، تم جو باتیں کیا کرتے تھے رسول کی، یہ تو بالکل ویسا ہی نہیں ہے، وہی وہ نہیں ہے. اتنا انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ انکار کر نہیں پاتے تھے اور کہہ بیٹھتے تھے کہ وہی ہے. لیکن رات کو جب اکٹھے ہوتے تھے یا کسی ٹائم اکٹھے اپنی محفلوں میں بیٹھتے تھے، تو جو زیادہ مکار یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم ان مسلمانوں کو بتا رہے ہو کہ یہ وہی رسول ہے. غور سے بات سنیے گا، عقل کیسے چلی جاتی ہے بندے کی جو اللہ کی بات نہ مان لے، حق کو تسلیم جو نہیں کرتا، اس کی مت ماری جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے. کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے کیوں ان باتوں کو کھول رہے ہو، اقرار کر رہے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہوئی. یہ جو تم کر رہے ہو، کل قیامت کے دن یہی لوگ اللہ کے سامنے کہیں گے ان کو پتہ تھا اور انہوں نے پھر بھی نہیں مانا. ایسے جیسے اللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا انہوں نے مسلمانوں کو نہ بتایا تھا. تو آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو یہ چھپاتے ہیں اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو اس کا بھی علم ہے. بس حق کا مخالف سمجھتا ہے میں بڑا تیز ہوں، لیکن پھر بدترین جہالتیں اور حماقتیں انجام دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اگلی جو آیات ہیں 78, 79 اور اس سے آگے، ایک تصویر ہے یہودی معاشرے کی. اس تصویر کو دیکھیں جو اللہ نے دکھائی ہے، اس وقت کا مدینہ کا یہودیوں کا معاشرہ ماحول کیا تھا. پہلا اللہ نے طبقہ جو بتایا ہے وہ، جیسے کہ میں آیت پڑھوں گا تو پتہ چل جائے گا آپ کو. پہلا طبقہ جو اللہ نے بتایا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہ پڑھنے والے عوام، جو تورات سے جاہل، تورات نہیں پڑھتے، یہ پہلا طبقہ. ٹھیک. دوسرا طبقہ، جو پہلا طبقہ اگر نہ ہو تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل ہے، ہو بھی جائے تو چلے گا نہیں، وہ دوسرا طبقہ ہے پیسے لے کر، اجرت لے کر، تحریف کر کے اللہ کے حکم بتانے والے. اس پہ غور کریں، یہ مطمئن نہ ہونا کیا چیز ہے، یہ کہاں سے آئی ہمارے اندر. اور واضح ہو جائے گا، ذرا پوری بات سنیں. پھر آپ نے دوسرے سے پوچھا، غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا، دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی جواب دیا، آپ کے اندر سے آواز آئی کہ بات کلیئر تو نہیں ہوئی لیکن پہلے والے سے بہتر جواب دیا. وہ تمہیں کہاں سے پتہ چلا پہلے سے بہتر ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں اس مسئلے کا. سمجھ رہے، غور کرو، یہ جو تمہارا اندر سے آواز آ رہی ہے کہ پہلے کے جواب سے اس کا جواب بہتر ہے، یہ کس نے تمہیں سکھایا؟ تم تو اس مسئلے سے ہی جاہل ہو، پھر کیوں کہہ رہے ہو یہ بہتر ہے، وہ کام بہتر ہے. اچھا، تیسرے سے آپ نے جب سوال کیا، اس نے جواب دیا، آپ نے کہا یہ تو پہلے والے سے بھی فارغ ہے. یہ ڈفرنس آپ کو کون بتا رہا ہے؟ آپ تو مسئلے سے جاہل ہو، آپ کو تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے. ठीक है ना। अब एक और के पास गए, उसने जब जवाब दिया तो आपने कहा अब समझ आ गई बात की। इस सिस्टम पर कभी गौर किया? आपको तो पता ही नहीं, फिर किसने आपको अंदर से कहा है कि ये बात ठीक है? अल्लाह ने इंसान की जो प्रोग्रामिंग है ना सॉफ्टवेयर की, वो इस तरह क्यों, जैसे ही चीज़ ठीक हो कहता है ये सही है, वरना पजल रहता। ये कीमती तरीन सिफत है इंसान के अंदर, ये अगर कमज़ोर हो जाए तो इंसान जानवर की तरह होना शुरू हो जाता है। अकल से काम लेना अगर कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो फिर जानवर में तब्दील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जानवर में अकल नहीं होती। जानवर भी इशारे समझता है, भेड़े भी अपने गडरिए की आवाज़ें, कब वो कह रहे आ जाओ, कब वो कह रहे चर लो, कब वो कह रहे क्या करो, उसने आवाज़ें बनाई होती। उस तरह के हो जाते हैं इंसान, सही इंसान नहीं रहते। लिहाजा हमारी रिवायात में है कि जो शख्स कोई बात बग़ैर सोचे समझे कबूल कर ले, वो इंसानियत के दायरे से निकल जाते हैं। गौर कर, जो शख्स बग़ैर सोचे समझे किसी बात को कबूल करे या बग़ैर सोचे समझे एनालाइज किए किसी बात का इनकार कर दे, तो ऐसा करने वाला इंसानियत के दायरे से खारिज हो जाता है। आपको ताज्जुब हो रहा, कुरान ने भी यही कहा हुआ, आयमा कुरान से ही लेते हैं। कुरान ने क्या फरमाया, आंखें हैं देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं, अकल दी है उसको इस्तेमाल नहीं करते, ये चारपाएं हैं, बल्कि चारपाइयों से भी बदतर। उलाइक कल अनआम, ये लोग चारपाए जैसे भैंस होती है, गाय होती है। तस्वीर बनाए, अल्लाह कह रहे तू भैंस है, तेरी शक्ल इंसानों वाली, तू गाय है, अपने रवैये के एतबार से तू गाय की तरह है, तू भेड़ की तरह है, तू ऊंट की तरह है, अगरचे तेरी शक्ल इंसान वाली, क्योंकि जो चीज़ तुझे मैंने दी थी जिसकी वजह से इंसान दूसरे हैवानों से अलग होता है, तूने उसका इस्तेमाल छोड़ दिया, तो तू वही है। अपने हाथों से लिखते हैं फिर कहते हैं अल्लाह के पास से आए, क्यों लोग मान लेते हैं? लोगों को पता ही नहीं कितनी इंपॉर्टेंस है एक दीन में खुदा की नाजिल करदा किताब की, कि जब लोग उसको छोड़ देंगे तो मक्कारों के लिए हर खराबी करने का दरवाजा खुल जाए। आप गौर से कुरान पढ़िए और देखिए कि कैसे कैसे बंदर नाच रहे, तब आपको बंदरों की शक्लें नजर आएंगी। कुरान के नूर से जब देखेंगे तब असली चेहरे नजर आएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इधर आया जाए। तो हलाकत है उन लोगों के लिए जो किताब अपने हाथों से लिखते हैं फिर कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से है, इतना बड़ा जुर्म क्यों करते हैं? इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं, जानते बूझते हुए अल्लाह के पैगाम में तहरीफ कर दी। क्या सबब है? अल्लाह ताला खुद बता, लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि इस दुनिया का जो कलील माल है वो ले सके इस काम के बदले में। आप जरा गौर करें, लोग अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको पता है कि ये काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। एक दफ़ा अल्लाह का दीन साफ साफ जैसा है बयान कर देना, बगैर अपनी नमक मिर्चे मसाले डाले हुए, जैसा है वैसे बयान करना, ठीक है? इस पर ज़्यादा पेमेंट नहीं होती। पेमेंट कब ज़्यादा होती है? जब लोगों को खुश किया जाए, और लोग कम ही हक से खुश होते। अगर हक से लोग खुश ज़्यादा होते होते तो अल्लाह कुरान में ये ना फरमाता कि मेरा कोई एक भी रसूल ऐसा नहीं है جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو جن کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا. کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کو اس کی قوم نے تنگ نہ کیا ہو, جس کو مذاق نہ بنایا ہو, جس کو ایک رسول بھی ایسا نہیں. قرآن پڑھے آپ. تو مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ جاتی ہے. ہمارے ایک بہت اچھے استاد تھے, ہیں, اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے, کمبھ. وہ کہتے تھے کہ جب اپنے ملک واپس جاؤ تبلیغ کے لیے اور سب تمہیں اچھا سمجھیں, سب کہیں کیا بات ہے کیا بات ہے, سارے خوش ہو, تو جان لینا کہ تم بے ایمان ہو. اگر سارے خوش ہو رہے ہو تم سے تو یقین کر لینا کہ تم بے ایمان ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے نبیوں سے تو اچھے نہیں ہو سکتے. ان کو لوگوں نے تنگ کیا, تمہارے سے سارے خوش ہیں, تم کوئی چکر ضرور چلا رہے ہو. ورنہ نہ نبیوں سے زیادہ تم عالم, نہ نبیوں سے زیادہ تمہارا اخلاق, ساری صفات میں سوائے بے ایمانی کے نبی تم سے اوپر. تم جو حرکت کر رہے ہو بے ایمان ہو, تبھی لوگ سب خوش ہیں, ورنہ انبیاء سے بھی خوش ہو. لیکن آپ انبیاء کی تحریکیں دیکھ لیں, اپنے آخری نبی کیوں دیکھ لیں, کیا کیا اذیتیں ہوں. لہذا ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے, جس کے مورد نظر ہو کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, وہ پھر علم کے ساتھ ساتھ فن کا بھی اضافہ کرتا ہے, اور علم کے ساتھ ساتھ جو قرآن کہتے ہیں نا, لا تلبس الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کروں. ان کو حق کو باطل کا تھوڑا تڑکا لگانا پڑتا ہے تاکہ مزہ ٹیسٹ اچھا ہو جائے, اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے, یعنی ٹیسٹ جو پبلک کو اچھا لگتا ہے, عوام کو اچھا لگتا ہے. اور عوام کو کیا اچھا لگتا ہے؟ جتنی چھوٹ مل جائے دین میں اتنا اچھا ہے, میکسیمم چھوٹ جو نکل سکتی ہے قبلہ صاحب وہ بتائیں, ٹھیک ہے نا. اب جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا ایماندار, وہ تو نہیں ہیرا پھیری کرے گا, لیکن جب بے ایمان بندہ اس مزاج کو دیکھے گا اس کی تو رال ٹپک پڑے گی. یہ ایسے ہی جنت میں جانا چاہتا ہے, اس کو تو میں بھیجتا ہوں جہاں بھیجنا ہے, لیکن اس سے پیسے تو لوں, اس سے پیسے تو کھاؤں, جائے تو جہنم میں جائے میری طرف سے. پیسے تب ملیں گے جب اس کو جو یہ چاہتا ہے وہ دیا جائے اس کو. لیشترو بہ ثمنا قلیلا, تاکہ یہ لوگ ثمن کہتے ہیں اجرت کو. کوئی آپ چیز خریدیں تو جو آپ اس کی پرائس پے کرتے ہیں اسے ثمن کہا جاتا ہے اس چیز کو. قلیل کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ جو دین کی خدمت کرے اس کا آخرت میں بہت اجر ہے, اور کوئی مقابلہ ہی نہیں دنیا میں جتنے بھی کمال ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اس قلیل کو لینے کے لیے اتنی بڑی جسارت کرتے ہیں, اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے دو عذاب ہیں ان کے لیے, جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس کی وجہ سے بھی انہیں عذاب ہو, اور جو اس سے کمایا اس کمائی پر بھی عذاب ہوگا. تو یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے, بن ایسے گئے تھے کہ لوگ کہتے تھے بھائی اس کو بلانا ہے, کیا رش لیتا ہے, کیا مجمع ہوتا ہے, اور بندے چپ بھی نہیں کرتے, اتنی داد لیتا ہے اور مصائب میں تو ذبح کر دیتا ہے. بانی کی بھی رائے ٹپک پڑتی ہے, جلسہ ہوگا, لوگ کہیں گے بھائی قبولیت ہوئی ہے, قبولیت ہوئی ہے. اگر رش سے قبولیت ہوتی تو کربلا میں لشکر عمر ابن سعد کی قبولیت ہوئی ہوئی تھی, ادھر زیادہ رش تھا, ادھر تو قبولیت تھی کوئی نہیں, بندے تو بدتر بندے تھے سارے. روایت ہے, توجہ فرمائیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حج پہ تشریف لے گئے ایک سال, ساتھ ان کے صحابی ابو بصیر آنکھوں سے اندھے تھے, ظاہری آنکھوں سے اندھے تھے, باطنی سے نہیں, یعنی جو سمجھتا ہے آنکھوں سے اندھے تھے. جب مسجد الحرام کے پاس پہنچے امام کے ساتھ تو حاجیوں کے لبیک اور مثلا تکبیر اور ذکر اذکار کی دعائیں سنی, آوازیں سنی. چونکہ پہلے بھی حج پہ آتے رہتے تھے تو ان کو محسوس ہوا کہ اس دفعہ حاجی زیادہ آئے, ٹھیک ہے, اس دفعہ حج کرنے والے زیادہ آئے. تو انہوں نے, ان کی زبان سے لفظ نکلا, ما اکثر الحجیج, یہ تعجب کے لیے ہوتا ہے, خوشگوار تعجب, حاجی کتنے زیادہ اس دفعہ آئے, اس طرح کا, یعنی امام کو گویا سنا رہے تھے, یا سنا رہے تھے مطلب اپنا اظہار کر رہے تھے آوازوں کو سن کر. ما اکثر الحجیج, کہ اس دفعہ کتنے زیادہ حاجی آئے, آوازیں کتنی حاجیوں کی بلند. امام نے جواب میں کیا فرمایا, فرمایا ما اکثر الدجیج, اسی تعجب والا, کہا کہ اس دفعہ شور و غل کتنا زیادہ ہے. حاجی نے کیا کہا, دجیج, زجہ کہتے ہیں چیخ و پکار کرنے. اب ابو بصیر کو تھوڑا جھٹکا لگا ہوگا, شور و غل کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہولڑ بازی ہو رہی ہو اور کوئی ڈھنگ کی بات نہ ہو, افراتفری ہو, یہ اس سے مراد ہے. اب اس نے تو حاجی کہا تھا, اس کو ذرا تھوڑا لگا, تو اس نے امام سے سوال کیا کہ آپ نے جو فرمایا ہے اس کا کیا مطلب. تو اب اس روایت کے مطابق امام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا یا دو انگلیاں اپنی اس کی آنکھوں پہ رکھی اور اس کے درمیان سے وہ دیکھنے لگا. اب جب وہاں سے دیکھا اس نے, تو اس نے دیکھا کہ کعبے کے ارد گرد جو لوگ طواف کر رہے ہیں اس میں سے بہت سارے بھیڑیے ہیں, بہت سارے سور کی شکل میں, بہت سارے کتوں کی شکل میں, اور بیچ میں کچھ انسانی شکل میں. پھر امام سے کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا, شور بہت, حاجی تھوڑے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجمع نہیں ہوتے کہ بڑا مجمع لگ گیا تو بڑا یہ لگ گیا تو وہ لگ گیا, دھوکہ ہے یہ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایمانداری سے بتائیے, میری ضروری نہیں آپ تائید کریں, ثقلین قرآن ہے اور اہل بیت ہے, ایسا ہی ہے نا. آپ اہل بیت کا پروگرام اناؤنس کریں تو مومن زیادہ آئیں گے, یا آپ قرآن کا پروگرام اناؤنس کریں تو مومن زیادہ آئیں گے؟ جی, میں نے جب پہلی دفعہ یہاں پر, مجھے جمعہ پڑھاتا تھا میں شروع شروع میں, تو مجھے انہوں نے کہا کہ ایک, اگر آپ ایک ہفتہ یہاں پہ ہوتے ہیں, کچھ دن یہاں پر ہوتے ہیں, تو کوئی ایک اور پروگرام ہم آپ کا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا تو کام ہی یہی, اچھا موقع مل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سجیسٹ کریں کیسے پروگرام رکھا جائے, توجہ کیجیے. میں نے کہا کہ درس قرآن, ان کی ہنسی نکل گئی, ہنس پڑ گیا, مولانا درس قرآن پہ کس نے آنا یہاں, یہ وہ قوم ہے جو حدیث ثقلین پہ نعرے مارتی مارتی تھکتی نہیں, اور قرآن سے یہ بیزاری ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, ادھر بھی وہی جوش اور ولولہ ہوتا, اگر ادھر بھی وہی جوش اور ولولہ ہوتا تو اہل بیت کے نام پر بولے جانے والا جھوٹ کبھی نہ چلتا, لیکن ادھر جوش و ولولہ نہیں ہے نا, تو کام خراب ہو. کیوں نہیں ہے جوش و ولولہ قرآن کے بارے میں؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے روایات میں ثقلین یعنی دو ثقل، ثقل اکبر قرآن، ثقل اکبر روایات کی زبان میں کون ہے؟ قرآن ہے. کیوں ثقل اکبر؟ اس لیے کہ رسول کو بھی حکم ہے جو قرآن میں ہے اس کے پیچھے چلنا ہے. آپ ایسا نہیں ہے کہ رسول آگے چلے قرآن پیچھے چلے، بھرا پڑا قرآن. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کے پیچھے چلتا ہوں جو میری طرف وہی ہو رہی ہے. یا فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو اے رسول مضبوطی سے تھام لو اس کو جو آپ کی طرف وہی بھیجی جا رہی ہے. انک علی صراط مستقیم، تو پھر یقیناً آپ صراط مستقیم پر، اس قرآن سے اس کو فالو کرو. اور اللہ پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اے رسول یقیناً یہ قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے، لکا تیرے لیے بھی، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ سب سے اللہ پوچھے گا اس قرآن کے بارے میں. اور قوم کا رویہ یہ ہو کہ در سے قرآن کے نام پہ بانی کی ہنسی نکل جائے، آغا صاحب آنا ہی کسی نے کوئی نہیں. تو پھر کہاں حدیث ثقلین؟ قرآن کہتا ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں گھمائے جا رہے ہو؟ دوسرے تو حدیث ثقلین کا اتنا شور نہیں مچاتے، بلکہ کئی تو اس کو چھپانے کے چکر میں ہوتے ہیں. لیکن وہ قوم جو حدیث ثقلین اپنے ممبروں سے سنتی سنتی جوان ہوئی ہے بچپن سے اور عمر بال سفید ہو گئے ہیں، کیوں نہیں اسی حدیث سے ان کی توجہ قرآن کی طرف ہوئی؟ چونکہ دوسروں پہ تنقید کرنے والی سوچ زیادہ ہے. دیکھتے ہیں اس میں دوسروں کے خلاف کیا چیز ہے، یہ نہیں دیکھتے اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے. ٹھیک ہے، عقل مند کون ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. میں نے کیا بتایا، جس بھی قوم کی بات ہو رہی ہے پہلے دیکھو تم تو نہیں ہو اس طرح. یہودی بہت گندے تھے، مسیحی بہت گندے تھے، فلانے بہت گندے تھے، اور خود ساری صفات ہو بیچ میں، تمہیں اللہ کیوں ترجیح دے؟ وہ بھی تو اس کی مخلوق ہے، اگر وہی مزاج تمہارا بھی ہے تو تمہیں کیوں چھوڑے؟ اس لیے کہ تم چند نام لیتے ہو اور چند چیزوں کی زبان سے تکرار کرتے ہو. کیا لوگوں نے سمجھا کہ زبان سے کہہ دینے سے ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ قرآن ہے. اور جب بندہ قرآن کی طرف آتا ہے کہ بغیر قرآن کے اہل بیت سے تمسک ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے خود فرمایا جو ہمارے امر کو قرآن سے نہیں لے گا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. لیکن افسوس، صد افسوس کہ قرآن کی کیا ویلیو ہے، باتوں میں نہیں رویوں میں کیا ویلیو ہے ہم دیکھ سکتے. صلوات پڑھیے محمد والے. جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس پر بھی عذاب ان کو، اور جو انہوں نے کمائیاں کی اس پر بھی ایک اور عذاب ان کے. عقیدے کون سے قوم کو بنا کے دیے؟ وقالوا، اور کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے ہیں ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی مگر معدود ایام، گنتی کے چند ایام. اب اس عقیدے پر اللہ کا جواب سنیے. اللہ فرماتا ہے قل، اے رسول آپ ان سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ نے تمہیں لکھ کے دیا ہوا ہے، یہ طنز ہے. اصل بات آگے آگے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلم، یا تم اللہ پہ وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں؟ کیونکہ تم تو سنی سنائی پہ چلنے والی قوم ہو، تم تو تورات سے کٹی ہوئی عوام ہو، تمہیں کیا پتہ کیا لکھا وہ اس میں؟ تمہیں تو مزہ ہی اس کے سننے کا آتا ہے جس نے پیسے زیادہ لیے ہو. بڑا عالم ہے بھائی، اتنے لاکھ ڈیمانڈ کیے اس نے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پہ وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تم نے یہ بات لی کہاں سے؟ بلا، تمہارا نظریہ غلط ہے. من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے برائی کمائی، برائی کی اور برائیوں میں گھر گیا، گناہوں میں غلطا رہا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی بھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ رہیں گے بھی وہاں. تم کہتے ہو تم گئے بھی تو واپس آ جاؤ، کس نے تمہیں کہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے. اگلی آیت نہیں پڑھ سکوں گا میں، چونکہ وہ بھی بہت تفصیلی ہے. کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مولانا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ہماری تو روایات میں اہل بیت کے شیعہ پکے جنتی ہیں اور ہم نے تو روایات سنی ہیں. توجہ سن، آپ شاید پوچھتے یا نہ پوچھتے میں خود ہی بتا دوں، آپ کی زحمت کو ذرا آسان کم کر دوں. اور روایات میں ہے کہ اگر ہمارا شیعہ مثلا گیا بھی جہنم میں تو آ جائے گا واپس. ٹھیک ہے، اب بات غور سے سنیں، یہ بات حق ہے تو پھر باطل کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں سے کہہ رہے؟ تو قرآن اور صحیح روایات کو جب ملا کے غور کیا جاتا ہے تو اصل بات پتہ لگ جاتی ہے، اور وہ بات وہ نہیں ہوتی جو ہا ہا ہو ہو میں نعرے لگوانے کے لیے کی جاتی ہے، وہ نہیں ہوتی، اکثر وہ نہیں ہوتی. یہ بات حق ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں جا کے واپس آئیں گے اپنی سزا گزار کے، اور یہ بھی حق ہے کہ مثلا اہل بیت کا جو شیعہ ہوا مثلا وہ اگر چلا بھی گیا تو واپس آ جائے گا، مثلا یہ بات حق ہے. لیکن مجھے کیسے پتا کہ جس شیعہ کی بات ہو رہی ہے وہ میں ہوں؟ یہ سب سے بڑا گھپلا اور فراڈ ہے کہ خطابت والا، تقریر کرنے والا سامنے بیٹھے ہوں سے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے بیٹھنے والوں کو اگر عقل کے ناخن ہوں تو وہ اس سے پوچھے کہ یہ جو شیعہ تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، لیکن جنہوں نے یہ حدیث بولی ہے انہوں نے کوئی شیعوں کا بھی تو تعارف کرایا ہوگا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. یہ عوام کبھی پوچھنے کا دل بھی نہیں کرتا. اور اگر آپ شیعوں کے بارے میں جو روایات ہیں اپنے آئمہ کی آپ نے سنی ہوں گی، آپ نے پڑھی ہوں گی، انشاءاللہ آپ کو توفیق ملی ہوگی، نہیں ملی تو بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں آپ. وہ صفات تو پڑھے ہیں، ایک جملہ بتاتا ہوں، اصول کافی کی روایت لمبی ہے. امام اپنے اس سے کہہ رہے، جابر ابن یزید جو افی اس سے کہہ رہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں باہر اس میں مت بہہ جانا، جو ہم تجھے بتا رہے ہیں وہ یاد رکھنا. ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اور اس کا چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. امام نے جب نشانیاں بتائی ہمارے شیعوں کی، بس شیعہ کون ہے جس نے علی کا ساتھ دینا ہے؟ اس کو تو بڑا سٹرانگ ہونا چاہیے، بڑا کمیٹڈ ہونا چاہیے، بڑا سنجیدہ، بڑا عاقل، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے والا. علی کے ساتھ چلنا ہے، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ علی کے ساتھ چلنے والا، نعرے مارنے والے کو شیعہ نہیں کہتے. تو امام نے اس لمبی حدیث آخر میں اس کو فارمولا دیا. فارمولا کیا دیا؟ فرمایا کہ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے نا کون ہمارا دوست ہے اور کون ہم اہل بیت کا دشمن ہے، یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن کرتے. آپ قرآن پڑھیں اور ادھر دیکھیں، آپ کو فرق لگے. فرمایا من کان للہ عاصیاً، جو من کان للہ مطیعاً، تمہیں اپنے شیعوں کا فارمولا بتا رہا ہوں، جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کا مطیع ہے, یعنی اس کے بارے میں اگر پوچھو بندہ کیسا ہے, کہیں گے بندہ نیک ہے, واجبات مثلا جو آج کل جملے بولے جاتے ہیں, یعنی لوگ کہیں کہ یہ اللہ کا اطاعت گزار ہے, فہوا ولینا, وہ یعنی اللہ کی اطاعت پہچان ہے ہماری ولایت کی. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا, یہ امام بتا رہے کیوں ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یوں شیعہ تو یوں شیعہ, مت ان کی باتوں میں آنا, میں تجھے بتاتا ہوں کون ہے. یہ دوسروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, اہل بیت کے شیعوں کی اصلی نقلی کی بات ہو رہی ہے, ایک نمبر اور دو نمبر مال کی بات ہو رہی ہے. فرمایا من کان للہ مطیعا فہو ولینا, جو اللہ کا مطیع ہے وہ ہمارا ولی ہے, ہمارا دوست ہے. ومن کان للہ عاصیا, اور جس کو دیکھے کہ اللہ کا نافرمان ہے, نہیں کہا کہ وہ ہمارا ولی نہیں ہے, فرمایا فہو عدونا, وہ ہمارا دشمن ہے. حسین نے کن کے خلاف قیام کیا علیہ السلام؟ اللہ کے نافرمانوں کے خلاف, ان کو لگام دینا چاہتے تھے جو اللہ کے نافرمان ہو رہے تھے. اللہ کا نافرمان بن کے تو کہے کہ میں اللہ کا اہل بیت کا شیعہ ہوں, تو امام نے فارمولا دے دیا. اس قسم کی آئمہ کی باتوں پہ نعروں واروں کی فضا نہیں بنتی, اتنی زیادہ شور نہیں بچتا, اور بلکہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا مولوی بہت ہی یار غلط باتیں کرتا ہے, بہت ہی سخت باتیں کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت نے فرمایا, کہتا ہے مولوی سخت باتیں کرتا ہے. ان کو پانی ملا دودھ پینے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے, آرٹیفیشل فلیورز کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ان کو اصلی دودھ میں سے بو آتی ہے. ہم نے خود دیکھا ہے, ہمارے پاس, ہم جو کہ میں خود گاؤں کا ہوں تو بات یہاں پہ تمام کروں میں, تو ایک آپ کے کراچی کی فیملی آئی ہمارے پاس, وہاں شفٹ ہوئے, اور ہمارے مدرسے کے ساتھ ہی کالونی ہے بنائی ہوئی, تو اس میں آ کے رہنے لگے. تو ہمارا ایک اپنا ہم نے ارینج کیا ہوا تھا ڈیری فارم, جہاں سے دودھ جانوروں کا لے کر اور ہم دیا کرتے تھے. تو وہ جو کراچی کے ہمارے عزیز برادر تھے اور ہیں بھی, تو ان کے گھر والوں نے شکایت کی کہ دودھ میں سے بو آتی ہے, دودھ کا ذائقہ جو ہے نا ذرا عجیب عجیب سا ہے, آپ چیک کریں کیا پرابلم. پرابلم ان کے ساتھ تھا, دودھ کے ساتھ نہیں تھا. اب چیک کیا, برتن چیک کیے, اوپر کھڑے ہو کے نگاہوں کے سامنے دودھ برتن صاف, یہ وہ, ہم نے کہا اب تو ٹھیک ہوگا, وہ پھر کہیں بو آ رہی ہے. پھر آخر کار کراچی ہی کے ایک سپوت نے ہمیں کہا کہ میں بتاتا ہوں انہیں بو کیوں آ رہی ہے. آپ یقین کریں اس نے پانی ملایا دودھ میں, ان کو نہیں بتایا, اس نے پانی ملایا اور دودھ گیا, انہوں نے کہا آج نہیں ہے, آج دودھ ٹھیک. یہ ہوتا ہے کہ جس کو خالص دین کا نہ پتا ہو, جس کو قرآن کا ذائقہ نہ پتا ہو, کہتا بو آ رہی ہے, ذائقہ نہیں پسند آ رہا یار اس کا, 30 سال سے دودھ پی رہے ہیں, اس طرح کا بو والا دودھ نہیں پیا. یہ ہوتا ہے, اللہ کا نظام ہے. ہاں اگر اندر وہ دیہات میں اپنی بھینس کا دودھ پینے کی عادت ہو مثلا, خود نکال کے پھر آ کے باہر ڈبے والا شہر کا دودھ پیو, پھر پتہ چلے گا یہ جو اوپر خوبصورت ڈبہ بنا ہوا ہے اندر کیا گند ہے. اصلی کے مقابلے میں, اصلی کے مقابلے میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے, اور پھر اس کا نام دودھ رکھ کے ڈبے میں ڈال دیا. لیکن یہ اس کو پتہ چلے گا جس کو پیور چیز کا پتہ ہے, اور اس کی بنیاد پیور چیز پہ بنی ہوئی, امپیور چیز پہ, ناخالص چیز پر نہیں بنی. یہ طریقہ اور روش اہل بیت علیہ السلام کی ریکمینڈیڈ ہے, خالص پہلے, ناخالص جس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے وہ بعد میں, ورنہ ناخالص کا تمہیں ٹیسٹ اگر آ گیا ہے تو تمہیں تو خالص کے ساتھ پرابلم ہو جائے گا. تو بات یہاں پہ تمام صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کل کیونکہ آخری دن ہے اس سلسلے کا، دسواں دن ہے، اور ام المؤمنین اور ام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہما ان کی رحلت کی مناسبت بھی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم، البتہ ہم آیات قرآن سورۃ البقرہ ہی کی آیات سے بی بی کے ذکر اور ان کے تذکرے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم استفادہ کریں، اور آج کے لیے اگر کوئی سوال ہو تو تین چار منٹ آپ کی خدمت میں ابھی موجود ہیں. نہیں نہیں، سب کے ہاں حق ہے. دیکھیں حق کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، توجہ کریں، اپنے اپنے جرم کے مطابق سزا پانی ہے. مثلا کچھ کی عالم برزخ میں سزا پوری ہوگی، کچھ کم گناہگار دنیا میں ہی بیماری کی وجہ سے، مومن تھا، بیماری، مصیبتیں، اللہ، یہ روایات کی باتیں بتا رہا ہوں جو احادیث میں آئی ہوں. حدیث میں ہے کہ بیماری مومن کے لیے رحمت اور کافر کے لیے عذاب ہے. پھر اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ مومن اتنا بیمار ہوتا ہے، اتنا بیمار ہوتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی نہیں بچتا، یہ روایات میں، ٹھیک ہے. اچھا، کچھ دنیا میں ہی اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، ادھر ہی کچھ مثلا عالم برزخ، مثال کے طور پر، اور ان دی اینڈ کچھ ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن ایسے نہیں ہوں گے کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق خلود والے، ہمیشہ والے. لیکن وہاں پہ مطلب ایک دن، قرآن نے بتایا 50,000 سال کا، ایک دن کتنے کا ہے؟ 50,000 سال کا. ابھی یہاں میں بیٹھا ہوں نا، تو چونکہ سر پہ امامہ بھی ہے اور تھوڑا بولنے میں زور بھی لگتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا پسینہ آ رہا ہے، تو بندہ انیزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی گاڑی میں جا کے بیٹھوں گا نا، میں اے سی چلاؤں گا تو سکون آ جائے. جہنم بہت سخت جگہ ہے، ایک دن کی بھی سزا ہو گئی نا تو وہ یہاں کے 50,000 سال کے برابر، 50,000 ایئرس، ٹھیک ہے نا. 50,000 کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن میں اس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی تمہاری، ٹھیک ہے. تو وہ ایک دن کی بھی، ایک دن کی سزا ہے صرف، تو بھی بہت کام خراب. اب کچھ لوگ جائیں گے بالآخر، اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہاں سے اپنی سزا بھگت کر واپس آ جائیں گے، اگر وہ نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والے گناہ کیے. یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ کلیئر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم وہی والے ہیں، ہم اگر گئے بھی تو حتماً آ جائیں گے، یہ بات ہے. گناہ کی جرت پیدا ہو جائے. یہودی کہتے ہیں ہم حتماً جنت میں جائیں گے، جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ نظریہ ہی خراب کرنے کے لیے کافی ہے. یہ نظریہ ہی دوسروں کو گھٹیا اور ان سے نفرت کرنے کے لیے کافی ہے، پیدا کرنے کے لیے دوسری انسانیت سے. نظریہ کیا اسلام کا؟ تم نے نجات کی کوشش کرنی ہے اگر تم رسول اللہ کے دین پر ہو، نہ کہ تم نے نفرت کرنی. جب چیزیں اپنے مقام پہ نہ رکھی جائیں تو پھر ان کے نتائج غلط ہو جاتے ہیں. اب میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لیکن ہم کے وہ ہیں، ہم میں یہ نہیں اجازت. شیعہ جو اہل بیت کے حقیقی شیعہ ہیں، مثلا جن کا اہل بیت نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حتماً جنت میں جائیں گے، لیکن میں کہوں کہ میں ہوں وہ، بدترین گمراہی ہے. خدا کا رسول اپنی زندگی میں کانپتا ہے اللہ کے خوف سے، آپ یہ آیات سنتے رہتے ہیں لیکن گویا آپ نے شاید اگر میں نے یہاں پہلے بیان نہ کیا ہو یہ سن لیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن کی وہ آیات کے جو آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کون سی ہے, سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر, آیت نمبر 8. بلکہ آیت نمبر 7 میں ہی بات کا پتہ لگ جاتا ہے لیکن اس کا اشارہ نہیں کرتے خطیب بھی, چونکہ نا زور ٹوٹ جاتا ہے, جو زور بن رہا ہوتا ہے نا واہ واہ کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. سنیں, یوفون بن نظر, اپنی نظریں پوری کرتے ہیں, وفا کرتے ہیں. نظر کی تھی نا اہل بیت نے, مثلا روزہ رکھنے کی نظر کی ہوئی تھی جب مسکین یتیم اور اسیر کو کھلایا تھا, نظر پوری کر رہے تھے. یوفون بن نظر, اپنی نظر کو وفا کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں. ویخافون, اور خوف زدہ رہتے ہیں. کس سے خوف زدہ رہتے ہیں؟ ویخافون یوماً کان شرہ مستطیرا. میں اردو ترجمہ بھی نکال لوں تاکہ آپ کو اردو ترجمہ پڑھ کے بتاؤں کہ کسی کو یہ نہ ہو کہ ترجمہ انہوں نے خود نہ کر دیا ہو تو کس کا ترجمہ. بعض لوگوں جو بات ماننے کا دل نہیں کرتا بہانے عجیب عجیب بناتے ہیں. کون سا ترجمہ آپ کر رہے تھے؟ صرف ترجمہ تو کافی نہیں ہوتا, سب بہانے الٹے سیدھے اللہ کے کتاب کو ڈی گریڈ کرنے کے اور ان امپورٹنٹ کرنے کے تاکہ اپنے نظریات تھوپے جا سکیں اس پر. مرسلات, معذرت, سورہ انسان. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ ترجمہ بلاغ القرآن شیخ قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ, ان کا لفظ و لفظ پڑھ رہا ہوں. آیت نمبر 7 سورۃ الانسان, جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہو. علی بھی ڈرتے ہیں قیامت سے, رسول اللہ بھی ڈرتے ہیں قیامت سے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, وہ ڈر رہے ہیں. قوم کہتی ہے ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں, ایسا قوم کو چوسنی دی ہے منہ میں. اگلی آیت سنیں, آیت نمبر 8, اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. سمجھ آ رہی آیات کن کے بارے میں؟ سنتے جائیں, آیت نمبر 8 ہوگی, آیت نمبر 9, اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. اگلی آیت کوئی نہیں پڑھتا, یہیں تک کہ نعرے شعرے بج جاتے ہیں. اگلی آیت کیا ہے بھائی؟ کیوں کھلا رہے ہیں ہم تمہیں؟ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جو شدید بد منظر ہوگا, ہم اس سے ڈرتے ہیں. انا یقیناً ہم نخاف, ہم ڈرتے ہیں, ہمیں خوف ہے. من ربنا, کہ ہمارے رب کی طرف سے. یومن, ایک ایسا دن. عبوسن, ہم قریرا, جس کے مناظر بہت ہولناک اور بھیانک ہوں گے, ہم اس دن سے ڈرتے ہیں. اس کی جرت ہے کہ ہمیں ڈر کوئی نہیں. اتنی بڑی گمراہی ہے کہ ان کے نام پہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس کے دل سے جہنم کا ڈر نکل گیا اس سے بڑا گندا بندہ پھر کوئی نہیں. چھرے مارے لوگوں کو, اس کو کنفرم ہے جنت میں جانے سے. اس کے آگے تو کھول دیا گیا نا دروازہ کہ جو مرضی کر دو. اور یہ جو اس قسم کی روایتیں پڑھ دی جاتی ہیں, جو صبح اٹھ کے یہ کام کرے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ آج کے دن کے اس کے گناہ مت لکھنا. آپ دیکھ کتنا بڑا گھپلا ہے یہ. یعنی صبح اٹھ کے ایک کام کرے گھر میں بیٹھ کے, اس کے بعد جائے اپنے دفتر میں اور رشوت کھا کھا کے لٹ بچا دے. کیونکہ آج کے گناہ تو لکھے نہیں جائیں گے. وہ بے حیاؤ قرآن تو دیکھو پہلے, صحیح احادیث تو دیکھو, یہ جھوٹی گھڑی ہوئی حدیثیں کتابوں میں آ گئی ہیں اور تم عوام کو بدمست کرنے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے بول رہے ہو. آپ بتائیے نا کہ آج کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے, یہ گناہ کرنے کا لائسنس دینے کے لیے اہل بیت آئے ہوئے, تباہ کر دیا قوم کو ایسے الٹے سیدھی باتیں سنا سنا کر. اور میں کہہ رہا ہوں کہ حدیثوں میں, لیکن حدیثیں قرآن پر پیش کی جائیں گی. وہ حدیث اہل بیت کی نہیں ہے کہ اللہ سے اتنا ڈر کہ اگر انسان اور تمام انسانوں تمام جنوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے تب بھی وہ تجھے عذاب کر دے گا. یہ کیوں نہیں سناتے ہو؟ یہ سناؤ گے تو تمہیں لفٹ نہیں کرائیں گے. اب ایک بے ایمان کو یہ بتایا جائے کہ تجھے ایک ایسا فارمولا دے رہا ہوں کہ تو صبح وہ کر لے, اس دن کے تیرا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا, یہ بے ایمان تو ڈانس کرنا شروع ہو جائے گا وہاں پر. کہ اگر لو مولوی صاحب منہ میٹھا کرو, منہ میٹھا کرو, موجے کرا دی تم نے, جو میں نے لوٹا ہے تمہیں بھی تمہاری جیب میں بھی ڈالتا ہوں. اور سناؤ ایسی حدیثیں ہمارے, ہم ہر ہفتے پروگرام رکھائیں گے آپ کو, قوم کا بیڑا غرق کرو. آ کر سنی ہوئی نا ایسی حدیثیں آپ کو. ایک صاحب ابھی چند دن پہلے میں بھی بیٹھا ہوا تھا, جو یہ کام کر دے اس کے ایک آئندہ سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے. چلو جی, یہ اور بڑا پیکج آ گیا, پورے سال کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے. اگلے سال پھر وہی کر دیں تھوڑا, ایک دفعہ پھر گناہ نہیں لکھے جائیں گے. اتنی سینس نہیں ہے کون سی حدیث بولنی ہے, کون سی حدیث چیک کرنی ہے, کہ یہ خلاف دین ہے, خلاف قرآن ہے. اہل بیت کی شخصیات کا تقدس خراب ہوتا ہے اگر ایسی باتیں ان کے نام سے کی جائیں تو, لیکن ایسے عقل کے پورے ہیں بتا دیتے. یہ سب بیماری کہاں سے آئی ہے؟ حدیث ثقلین پر عمل نہ کرنے سے آئی, قرآن کو چھوڑ دینے سے آئی ہے. چاہے وہ کوئی دین بتانے والا ہو اور چاہے وہ دین سننے والا ہو, بیس حدیث ثقلین اللہ کے رسول کی نافرمانی پر. چونکہ وہ بیس ہے ہدایت کی اور اس کو نہ کرنا بیس ہے گمراہی, بنیاد ہے گمراہی. صلوات پڑھے محمد والا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس ہمارے ذکر, اس قلیل سی عبادت کو, ناقص عبادت کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, جو خطائیں ہیں, عقل کی ہوں, سمجھ کی ہوں یا عمل کی ہوں, قرآن اور محمد والے محمد کے صدقے ہماری کمیوں کو دور فرما, ہماری بخشش اور مغفرت فرما, ہمیں جیسا تو چاہتا ہے ویسی توبہ گناہوں سے کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ان پر اپنی رحمت نازل فرما, ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما, پریشانیوں کا شکار مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں, اے پروردگار ان کی مدد فرما, اور ہمارے حکمرانوں کو اے پروردگار ان کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما. اے پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.